غیبت نہ کرو، غیبت کرنا اپنے مرے میں بھائی کی گوشت کھانے کے برابر ہے، تو کیا ہم رک جاتے ہیں غیبت کرنے سے؟ اسی طرح سے ہمارے سامنے یہ آیت آتی ہے کہ اچھا بدگمانی نہ کرو، تو کیا ہم فوراً بدگمانی سے رک جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ آج جو مرض لاحق ہے ہمیں، خصوصاً رشتہ داروں میں، یا جو بہت کلوز فرینڈس ہیں، بہت قریبی دوست ہیں ایک دوسرے کے، سب سے زیادہ اگر کوئی پرابلم ہے تو آج بدگمانی کا ہے کہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں اچھا گمان کرتے؟ ہم کیوں نہیں کسی کو کچھ موقع فراہم کرتے، کچھ ان کو ہم ان کے ساتھ تھوڑا سا درگزر کا معاملہ کریں، کنسیڈر کریں اس بات کو کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی خیر کی بات کہی ہو، تو بدگمانی نہ کریں، بدگمانی سے پرہیز کریں۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے ہمیں فوراً کیا کرنا چاہیے؟ سمعنا واطعنا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم اہل القرآن بنیں، ہم قرآن کے عامل بنیں، ہم حامل قرآن بنیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو قرآن کی ہر آیت پر فوراً اپنا سر جھکانا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ ایک اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے یہ والی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص انگور اترنے کے زمانے میں انگور اسٹاک کر کے رکھے تاکہ اسے شراب بنانے والوں کے ہاتھ فروخت کر سکے، اس نے دیدہ و دانستہ آگ میں جانے کی کوشش کی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ شراب بطور دوا استعمال ہو سکتی ہے؟ کوئی صحابی نے آ کے پوچھا گیا کہ بطور دوا کیا ہم اس کو استعمال کریں؟ آپ نے فرمایا شراب تو خود بیماری ہے، یہ شفا کیا دے سکتی ہے؟ پھر جو بھی ہم دیکھتے ہیں معاملہ، جب صحابہ کرام کے سامنے یہ معاملہ آیا تو انہوں نے کس طرح سے اس کے اوپر عمل کیا اور کس طرح سے اس کو فوراً اپنے گھر سے، اپنی ہر جگہ سے نکال دیا، اس کو یعنی اس کا معاملہ ہی ختم کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب یہ حرام کر دی گئی ہے۔ ہم صحابہ کرام کے جملے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا معاملہ کیا۔ شراب کی حرمت کے سلسلے میں یہ تیسرا حکم تھا، دو حکم پہلے آ چکے تھے، جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی اور جب شراب کی حرمت لوگوں کے سامنے آ گئی تو آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شراب کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور یہ آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کی قطعی حرمت کا حکم بھی نازل ہو جائے۔ تو جس وقت مدینہ میں یہ حکم سب جگہ پہنچایا گیا، کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں ایسے شراب بہہ رہی تھی جیسے کہ بارش کا پانی بہتا ہے، کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہم یہودیوں کو تحفے میں کیوں نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی اس نے اسے تحفے میں دینے سے بھی منع کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے پوچھا ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں، سرکہ مطلب وینیگر، آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا اور حکم دیا کہ اسے نہیں، اسے بہا دو۔ ایک صحابی نے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم اس کو دوا کے طور پر استعمال کریں، اس کی اجازت دے دیجیے، کہا کہ نہیں وہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ ایک نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو بہت سرد علاقہ ہے، یعنی وہاں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے، اور ہم شراب سے اپنی جو تکان ہے وہ نکالتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تو کہا کہ نہیں اس سے پرہیز کرو۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی شراب پر اور اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، اور بیچنے والے پر، اور خریدنے والے پر، اور کشید کرنے والے پر، یعنی جو اس کو اس کی پیداوار کے پیچھے رہتا ہے، اور کشید کروانے والے پر، اور ڈھو کر لے جانے والے پر، اور اس شخص کے لیے جسے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اتنا کلیئر کٹ حدیث میں ہم کو واضح احکام ہم کو مل گئے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس دسترخوان پر شراب رکھی گئی ہو تو وہاں پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا وہ بھی منع ہے۔ ایون اس زمانے میں جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی ان برتنوں کو بھی کیا کیا گیا، شروع میں منع کر دیا گیا تھا، پھر جب شراب کے بارے میں لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو گیا تب ان برتنوں کی اجازت دی گئی۔ اور خمر، ایک جگہ خمر کا لفظ آیا ہے، اور خمر کے معنی عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ الخمر ما خامر العقل، کہ خمر کیا ہے؟ جو عقل کو ڈھانپ دے، جو عقل کو ڈھانک لے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں ایک اصول ہم کو بتا دیا تھا کہ کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، یعنی اگر کوئی زیادہ چیز میں نشہ ہوتا ہے تو اس کا ایک گھونٹ پینا بھی پھر حرام ہے۔ لوگ جب اسلام پھیلتا چلا گیا اور لوگوں نے کہا کہ اچھا اس میں تو یہ تو خمر نہیں ہے، یہ تو شراب نہیں ہے، یہ تو لکوڈ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو پاؤڈر ہے، تو کہا کہ نہیں، ہم نے بیچ میں کیا پڑھا سورہ نساء میں کہ انتم سکارا، جب تم نشے میں ہو، تو مین چیز کیا ہے؟ نشہ ہے، تو نشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر الکحل کے آپ دیکھیں کہ اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں، اتنا دکھ ہوتا ہے اور بہت ہی حیرانی ہوتی ہے. ابھی کچھ اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے کہیں گئے, ہمارے جاننے والوں کی بیٹیاں, تو وہ بتا رہی تھیں کہ وہاں پر یعنی ہاسٹل وغیرہ میں جو نان مسلم لڑکیاں ہیں, وہ نان مسلم لڑکیاں بھی کثرت سے شراب پیتی ہیں. یعنی پہلے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ لڑکیاں پیتی ہوں گی, لیڈیز پیتی ہوں گی, لیکن اب لڑکیاں بھی یا عورتیں بھی اس چیز میں شامل ہو گئی ہیں. پہلے مردوں کے بارے میں سنا تھا. پھر شراب سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو عادی شرابی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی طرف کل قیامت کے لیے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. پھر علی رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے تین لوگوں پر لعنت فرمائی ہے, جس میں ایک شراب پینے والا ہے جو شراب پیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنی ضرورت ہے کہ ہم اس کی حرمت کو عام کریں, بتائیں کہ دیکھیں یہ حرام ہے. اسپیشلی غریب محلوں میں جتنی آپ کے گھر کام کرنے والیاں آتی ہیں, آپ بتائیے کہ ان کا حال نہیں ہے, حال یہ نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کہتی کہ ہمارے ہسبینڈ شراب پینے میں پورا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں اور پھر شراب کے نشے میں دھت کہیں پڑے رہتے ہیں, ان کو بیوی بچوں کی بھی خبر نہیں ہوتی کیونکہ شراب کیا کرتی ہے, عقل کو ڈھانک لیتی ہے. جتنے جرائم ہوتے ہیں سب شراب پی کر ہوتے ہیں. ایون اگر آپ رپورٹس اس کے بارے میں دیکھیں, پڑھیں اور جانیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو 13 ایئر سے کم بچے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں, وہ بچوں میں شراب پینے کی عادت زیادہ پائی جا رہی ہے اور پھر وہی بچے جرائم زیادہ کر رہے ہیں. اس کا کوئی ایک نقصان نہیں, اس کے کئی نقصانات ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے رپورٹ میں یہاں پر کہ یہ جو الکوہل ہے, شراب ہے, یہ انسان کو کیسے بیکار کر کے رکھ دیتی ہے. 12 سال سے 20 سال کے جو بچے ہیں 11% وہ اس میں شامل ہیں, اور جتنے جو جرائم ہوتے ہیں وہ شراب پینے کے بعد ہوتے ہیں. شراب پی کر لوگ کرتے ہیں جرائم, اور تقریباً 24% خواتین شامل ہیں اس میں, اور 76% مرد حضرات شامل ہیں. پھر اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں, پھیپھڑے ہیں اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے اس کا کینسر بھی ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, جتنے خراب کام ہوتے ہیں, سب اس کی وجہ سے ہوتے ہیں, شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے. عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں, اپنے زمانے میں, انہوں نے کھڑے ہو کر اسپیشلی کہا تھا کہ شراب حرام ہے, شراب حرام ہے, شراب حرام ہے, اور اس کے باوجود بھی آج کچھ لوگ کہتے کہ نہیں شراب حرام نہیں ہے, کہتے کہ حرام کا لفظ قرآن میں کہاں آیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما دیا کہ شیطانی کام ہے, اور شیطانی کام کیا فائدے والا ہو سکتا ہے؟ شیطانی کام جس کو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے, کیا پھر وہ اس پر ثواب مل سکتا ہے بھلا؟ اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ جس کو شیطانی کام کہہ دیا گیا وہ کیسے کر سکتے ہیں پھر؟ اور شراب کے بارے میں اس زمانے میں جو سزا تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے یا 40 ضربیں لگائی جاتی تھیں, یا کھجور کی ٹہنی سے مارا جاتا تھا. جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت زیادہ لوگ, یعنی بہت زیادہ آج کے دور کی طرح نہیں, یعنی اس وقت کے لحاظ سے زیادہ لوگ شراب پینے لگے, تو اس وقت پھر انہوں نے سزا بڑھا دی اور 80 کوڑے کر دیے. لیکن میجورٹی نے اس بات کو پسند کیا کہ نہیں, 80 کوڑے نہیں مارے جائیں گے, 40 کوڑے مارے جائیں گے, وہ زیادہ صحیح ہے. اور ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جو چھپ کر اپنی دکان میں خفیہ طریقے سے شراب بیچتا تھا, تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کی دکان کو جلانے کا حکم دے دیا تھا کہ اس کی دکان کو جلا دیا جائے, کیونکہ شراب سے جتنا نقصان پہنچ سکتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں پہنچ سکتا. اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے, یعنی تمام خباستوں کی ماں. اور پھر جو بھی آپ دیکھیں نا کہ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے, یعنی کہا جاتا ہے کالجز میں, ہاسٹلس میں, یعنی چھوٹے چھوٹے 14-14 15-15 سال کے جو لڑکے ہیں وہ اس میں گرفتار ہیں, اور اتنی عام ملتی ہے یہ شراب, یہ ڈرگس, یا جو بھی نشاور چیزیں ہیں, کہ ہر اسکول اور کالج کے بچوں کے لیے اس کو آسان بنا دیا گیا ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں تک پہنچ جائے, اور اس میں بچے اس کے ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج کے زمانے میں جب اس سے چھٹکارا پایا جاتا ہے, اس کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس کے لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے اس کو نشے کی عادت سے چھڑاتے ہیں, کیونکہ اچانک اگر آپ نشے کی عادت سے اس کو پیچھا چھڑائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ اس کو نقصان بھی پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ کے صحابہ کرام کے, کیسے اللہ سبحان تعالیٰ نے کیسے ان کے دل بنائے تھے اور کیسے وہ فرما بردار تھے, کہ جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا انہوں نے فوراً اس پر سمینا وطانہ کہا, فوراً وہ جھک گئے. تو کیا بات سیکھنے کو ملی آج کی آیات سے اور آج کے واقعے سے, اور عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ اہل القرآن کیسے ہوتے ہیں, کہ جب قرآن کی کوئی آیت ان کے سامنے آتی ہے, جب قرآن کا کوئی حکم ان کے سامنے آتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں، فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اور یہ جو دھیرے دھیرے نازل ہوئے اس کی آیات اور دھیرے دھیرے اس کا حکم جو نازل ہوا، اس کے کیا فائدے ہیں آپ دیکھیں کہ اسی لیے قرآن، علوم القرآن میں ایک چیپٹر ہے، ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے، جسے شان نزول کہتے ہیں یا اسباب نزول کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ ہم روزانہ ایک قرآن سے ریلیٹڈ، جو قرآنی علوم ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی ایک بات ہم سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں دھیرے دھیرے تدریج کے ساتھ احکامات نازل کیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نجمن نجمن نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا تنزیل، تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ اور کیوں یہ آیتیں تھوڑی تھوڑی نازل ہوتی تھیں؟ جبکہ کفار مکہ نے اعتراض بھی کیا تھا، کفار مکہ کو یہ بہت بہت عجیب لگتا تھا، یا پھر جو یہود تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ایک بار کیوں نہیں نازل ہو جاتا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتراض یہاں پر بیان بھی فرمایا ہے، آیت نمبر 32 میں وہ کہا کرتے تھے، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ اور وہ کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ قرآن ایک ہی جملے میں نازل ہو جاتا، ایک ہی بار میں کیوں نہیں نازل ہو جاتا، ایک بار کی کیوں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا ہے، لنثبت به فؤادك، تاکہ اے اللہ کے رسول آپ کا دل مضبوط ہو اور آپ اس کو ٹہر ٹہر کر پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس کے اور بھی بہت سارے اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا، اور یہ جو اسباب نزول ہے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی آیتیں کس کانٹیکسٹ میں اور کب نازل ہوئیں، یا اس کا شان نزول کیا تھا، اس کا اسباب نزول کیا تھا۔ شان نزول سے مراد وہ خاص پس منظر، بیک گراؤنڈ اور حالت اور واقعات ہیں جن میں قرآن کی بعض آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان حالات کو جانے بغیر ان آیتوں کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھنے کی کہ ضروری نہیں کہ ہر آیت کا شان نزول موجود ہو، تو اسی لیے علماء کرام نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، کہ ایک وہ جن کا کوئی شان نزول نہیں ہے، اور دوسری وہ جن کا کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی شان نزول ہے، کوئی سبب ہے، جیسے کہ انبیاء کرام کے واقعات ہے، قیامت اور آخرت کے بارے میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہے، اس کا کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی شان نزول نہیں ہے اس کا۔ لیکن جیسے کہ صحابہ کرام بعض اوقات سوالات کرتے تھے، بعض اوقات منافقین کی طرف سے سرگرمیاں ہوتی تھیں، بعض اوقات کفار مکہ بہت تکلیف دیتے تھے، تو اس پر مسلمانوں کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر دلانے کے لیے، ان کی ہمت بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس وقت آیت نازل فرماتا تھا، لنثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے، مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا جائے۔ تو اس لیے ان آیات کا پس منظر جاننے سے کیا ہو جاتا ہے، بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور تفسیر کرنے میں، سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ آیت فلاں فلاں تعلق سے نازل ہوئی ہیں۔ جیسے یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پھر اس میں تدریج، جیسے اگر یہ بات یاد نہ رکھی جاتی کہ پہلا حکم سورہ بقرہ میں نازل ہوا تھا، کہ بتایا گیا کہ اچھا اس میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، لیکن فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہے۔ پھر دوسرا حکم آیا کہ جب تم نماز کے قریب جاؤ تو تب نہ تم شراب پیو۔ پھر تیسرا حکم کیا آ گیا کہ فوراً ہی بند کر دیا گیا، یعنی حرام کر دی گئی شراب۔ تو ایکچولی یہ جو اسباب نزول کی وجہ سے ہم کو وہ حالات، وہ بیک گراؤنڈ پتہ چلتے ہیں کہ کن حالات میں یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتدریج قرآن کو نازل کیا اور بتدریج احکامات نازل کیے، تدریج کے ساتھ۔ اور اس کی کیا حکمت تھی کہ اگر اچانک لوگوں سے کہہ دیا جاتا کہ شراب نہ پیو تو وہ شراب نہ چھوڑتے، اچانک لوگوں سے کہا جاتا کہ زنا نہ کرو تو وہ زنا نہ چھوڑتے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دھیرے دھیرے پہلے اس کے بارے میں کراہت دلائی، پھر کچھ اس سے دور رہنے کے لیے کہا، اور پھر اس کو فوراً حرام کر دیا۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، یعنی شان نزول کی تفسیر جاننے کے لیے اسباب نزول کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ ہم کو بیک گراؤنڈ معلوم ہو۔ امام سیوطی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو شخص صورتوں اور آیتوں کے شان نزول سے واقف نہ ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرے۔ پھر امام شاطبی لکھتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے سبب نزول یعنی شان نزول کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ کا قول ہے، سبب نزول یعنی شان نزول جان لینے سے آیت کا مطلب سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اصول جاننا ضروری ہے۔ علماء تفسیر یا علماء جو اصول ہیں، انہوں نے ایک اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جو شان نزول ہے، الفاظ کے عام ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، اسے کسی خاص موقع سے ریلیٹ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کہ جن آیت کا کوئی خاص شان نزول ہوتا ہے ان کے حکم کو صرف مخصوص موقع ہی کے لیے ضروری نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کے حکم کو عام قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اچھا یہ آیت چونکہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی لہٰذا اس کا امپلیمنٹیشن اسی شخص پر ہوگا، عام لوگوں پر نہیں ہوگا۔ نہیں، تو قرآن میں ایک اصول دے دیا گیا اور علماء کرام نے بھی ایک اصول بنا دیا کہ نہیں، جو آیت جب نازل ہوئی تھی اس کا اطلاق آج کے دور میں بھی ہوگا۔ جیسے کہ اس کی سب سے بہترین مثال ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ سورہ مجادلہ آپ نے پڑھی ہوگی، 28ویں پارے کی سورت ہے، شروع میں ہی شروع ہوتی ہے سورہ مجادلہ، اور سورت کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عورت تم سے اپنے معاملے کے بارے میں سوال کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی، اور وہ خولہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ خولہ رضی اللہ عنہ کو ان کے شوہر نے زمانے جاہلیت کا ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ تم مجھے میری ماں کی پیٹ کے برابر ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ طلاق ہو گئی۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی زہار کے بارے میں کہ اب اگر سے آج سے کوئی زہار کرتا ہے تو اس کو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ تو اب یہ آیت اس وقت تو خولہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر یہ تھا، لیکن جو بھی زہار کرے گا اس کے بعد اب سب پر وہ حکم لاگو ہوگا، سب پر وہ حکم نافذ ہوگا۔ تو یہ اصول ہے اس کے بارے میں۔ تو بہرحال ہر آیت کا شان نزول ہونا ضروری نہیں ہے، ساری آیتوں کا شان نزول نہیں ہے، لیکن کچھ آیت کا، اور اس سے تفسیر کو جاننے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اور دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ تدریجن یعنی دھیرے دھیرے نازل ہونا، اس کی کیا حکمتیں ہیں کہ جیسے شراب کا حکم اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے نازل فرمایا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی جملے میں یا پہلی ہی دفعہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ ٹھیک ہے شراب حرام کر دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ دھیرے دھیرے شراب کو حرام قرار دیا تاکہ لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر جب اچانک حکم آئے تو پھر وہ مان لیں۔ تو مشکل کو آسان کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو اس پر جوڑنے کے لیے کہ تاکہ لوگوں کا دل اس پر اس کے لیے پھر تیار ہو جائے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک مثال سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کو کیا دیتے ہیں، پہلے جاتے سے ہی پہلے ہی شروع میں بہت زیادہ ہائی پاور یا ہائی ڈوز دے دیتے ہیں؟ نہیں نا، یا جاتے سے اینٹی بایوٹک نہیں دے دی جاتی، پہلے آپ کو نارمل دوا دی جاتی ہے یا ہلکا ڈوز دیا جاتا ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ نہیں طبیعت زیادہ ہی خراب ہے اور 2-3 دن تک اچھا ہی نہیں ہوا ہے آپ کا بخار یا جو بھی چیز ہے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ڈوز بڑھاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پہلے لوگوں کو آسانی پرووائڈ کی جاتی ہے، دھیرے دھیرے احکامات نازل کیے جاتے ہیں، بعد میں پھر اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہیں، اب چھوٹے بچے کو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ غذا انسان کے لیے ضروری ہے، کھانا کھانا ضروری ہے انسان کے لیے، اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو وہ بیمار پڑ جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ لیکن ایک چھوٹے بچے کو آپ بریانی تو نہیں کھلا سکتے نا، چھوٹے بچے کو اگر آپ بریانی کھلا دیں گے یہ کہہ کر کہ یہ تو طاقتور ہے، غذا ہے، وہ تو اس کے لیے زہر بن جائے گی۔ چھوٹے بچے کے لیے غذا کیا ہے، دودھ ہے۔ پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، ہم اس کو دھیرے دھیرے تھوڑا سا ہلکا سا بڑھاتے ہیں، دلیا کھلاتے ہیں یا دال کا پانی دیتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے لیے ہم اس کا جو کھانا ہے، فوڈ ہے، وہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس میں حکمتیں تھیں، وہ بتدریج نازل ہوا، اس کے احکامات بتدریج نازل ہوئے، جیسے کہ شراب کی حرمت کا حکم یا جوا وغیرہ، یہ سب پہلے مکہ میں حرام نہیں ہوئے تھے، یہ مدینہ میں حرام ہوئے، اور صحابہ کرام جب تک بھی یعنی مدینہ آنے تک بھی بہت سارے صحابہ کرام جب دعوت کرتے تھے تو اپنی محفل اور مجلسوں میں شراب بھی رکھتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے جب اس کو منع کر دیا گیا تو سب ختم ہو گیا، اور جب تیسرا حکم نازل ہوا سارے لوگوں نے شراب بہا دی۔ ایون کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا ہم یہودیوں کو گفٹ کر دیں، تو کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرماتا ہے کہ تم یہ شراب کسی کو گفٹ کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں جو ہم نہیں استعمال کر سکتے، ہم وہ بطور گفٹ یا تحفتاً کسی کو دے بھی نہیں سکتے خرید کر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اہل القرآن بن سکیں، جو بھی حکم قرآن کا ہمارے سامنے آئے۔ الحمدللہ آج بہت سارے لوگ شراب نہیں پیتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے، لیکن غیبت، بدگمانی، حسد، یہ ساری چیزیں ہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو جیسے شراب حرام ہے ویسے ہی غیبت بھی حرام ہے، وہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، کبیرہ گناہ ہے غیبت بھی۔ اسی طرح سے بدگمانی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے۔ تو جب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ گناہ بدگمانی نہیں کرنا ہے، تو پھر ہم بدگمانی سے باز آ جائیں، غیبت سے باز آ جائیں، حسد نہ کریں کسی سے، کیونکہ حسد انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتا ہے. تو لہٰذا یہ تمام جو چھوٹے چھوٹے ایسی باتیں جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں حالانکہ اس کا نقصان بہت بڑا ہے, تو جب ہمارے سامنے یہ باتیں آ گئیں تو پھر ہم اس سے باز آ جائیں. پھر زکوٰۃ کے بارے میں جب ہم کو معلوم ہوگا کہ بزنس پر بھی زکوٰۃ ہے, اگر ہمارے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے, اور ہم اپنے آپ کو پھر بھی غریب سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ 7.5 تولے سونا ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہی الٹا ہمیں زکوٰۃ دیجئے, ہم کو تو ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں, نعوذ باللہ. تو یہ چیز غلط ہے. تو جب کوئی بات کا ہمیں پتہ چل جائے, جو حکم ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے, تو پھر ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمر رضی اللہ عنہ جیسی بصیرت عطا کرے, یا صحابہ اکرام جیسی ہم کو اطاعت کرنا نصیب کرے, یا ہم ان کو فالو کرنے والے بنے جیسے انہوں نے اطاعت کی تھی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اس قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے, اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ. آمین. اللہ کرے کہ رمضان ایسا ہے کہ ہم اس رمضان میں جب تلاوت قرآن کریں اور ایک پورے قرآن سے گزریں تلاوت کر کے, تو وہ قرآن ہمارے دلوں کے اندر تک اتر رہا ہو, ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہو رہا ہو, اور ہم اس کو اپنی ذات پر اور پھر پورے معاشرے پر امپلیمنٹ کرتے جا رہے ہوں. اللہ کرے کہ رمضان ایسا ہو انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.